اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام رحمان کے ایک اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور آج تعارف پیش کریں گے سورہ حجرات کا۔ لہذا اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے سورہ حجرات کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔
بنام خدا رحمان و رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔
ناظرین، سورہ حجرات کی چند آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا، اور اب ہم تعارف پیش کریں گے، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے ہمارے معزز مہمان قبلہ مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں، پیام رحمان میں۔ لہذا یہ جو پچھلے ہفتے ہم نے دو پروگرام پیش کیے، سورہ فتح کا تعارف پیش کیا تھا، اور الحمدللہ کچھ اہم مضامین پہ اور جو عنوانات اس میں ان پہ گفتگو ہوئی، آج سورہ حجرات کے حوالے سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پہلا اور ابتدائی سوال جب عموماً کرتے ہیں اپنے مہمان حضرات سے، کہ اس سورہ کا ایک اجمالی تعارف پیش کر دیجئے، اس کے اندر جو اہم اہم مضامین ہیں اور جو موضوعات چھیڑے گئے ہیں، اور ساتھ میں اگر کوئی روایت اس سورہ کی فضیلت کے اوپر موجود ہے تو وہی بیان کر دیجیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور اس میں تعداد کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ صرف 18 ہیں، لیکن اتنی اہمیت کی حامل ہیں، اتنے اہم عنوانات اور مضامین ان آیات میں پیش کیے گئے ہیں، خاص کر کے اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے تعداد 18 ہے، لیکن اگر اس کی تفسیر کی جائے اور اس پر گفتگو کی جائے تو بہت سی کتابیں اور بہت سے عناوین ہیں جس کے اوپر اس میں بحث ہو سکتی ہے۔ مفسرین نے سورہ کو ان آیات کی اہمیت کی وجہ سے سورہ اخلاق بھی کہا ہے اسے۔
اچھا،
کسے سورہ اخلاق بھی کہا
جائے، اخلاقی مضامین،
اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور سورہ حجرات کہا جاتا ہے اس کو، اس کی آیت نمبر 4 کی مناسبت سے، چونکہ آیت نمبر 4 میں لفظ حجرات کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا اس کا نام بھی اسی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، سورہ مبارکہ حجرات۔ مضامین اس کے بہت ہی اہم ہیں، انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس کے مضامین کے اوپر، ان کے مضامین کے اوپر۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں، اپنی بات کو اللہ کی بات کے اوپر مقدم نہ کریں، اپنی بات کو رسول کی بات کے اوپر مقدم نہ کریں۔ اس کے بعد یہ حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرو، پیغمبر کو اس طرح سے نہ پکارو جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس کے بعد یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے، کوئی اہم خبر ہو تو جس کے اوپر تمہیں کوئی نتیجہ مرتب کرنا ہو، کوئی کارروائی کرنا ہو، تو فاسق کی خبر کے اوپر بغیر تحقیق کے اعتماد نہ کرنا. اس کے بعد یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر مومنین کی دو جماعت،
یعنی اس خبر کے نتیجے میں اگر کوئی مثبت یا منفی نتیجہ نکل رہا ہو،
کوئی اقدام کرنا ہے،
اقدام کرنا ہے کسی طرح کا اچھا، یا مثلا اگر اس پہ عمل نہ کرنے سے کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کی خبر پہ تم تحقیق کر لو.
تحقیق کر لو، چونکہ فاسق آدمی ہے، ظاہر ہے کہ اگر فاسق آدمی اور جھوٹا آدمی کوئی خبر ایسی اہم دیتا ہے اور انسان اس کے اوپر عمل کر لے تو ممکن ہے کہ اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، جیسا کہ قرآن مجید نے خود اس مقام کے اوپر یہ نقطہ بیان کیا ہے. اس کے بعد یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر مومنین کی دو جماعت آپس میں ٹکرا جائیں، آپس میں جنگ و جدال کرنے لگیں، قتال کرنے لگے، تو اس وقت صاحبان ایمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ صاحبان کے ایمان کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں. اور اس کے بعد ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک صلح کرنے کے اوپر تیار نہ ہو تو جو زیادتی کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، اس کے مقابلے کے اوپر صاحبان ایمان کھڑے ہو جائیں اور اس کا مقابلہ کریں یہاں تک کہ وہ حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. اس کے بعد اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، لہذا ان کے درمیان صلح کرائی جائے. اس کے بعد ان اخلاقیات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو ایک ایمانی معاشرے کے لیے، ایک مسلم سماج کے لیے ضرورت ہے. کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ بنائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ بنائے، اور کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کے بارے میں سوء ظن نہ کیا جائے، اس طرح کے اہم مضامین ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قبائل اور خاندانوں میں قرار دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ. اسے تم اپنے فخر و مباحات کا ذریعہ نہ قرار دے دینا کہ ہم فلاں خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، فلاں گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم فلاں گروہ میں پیدا ہو گئے ہیں، تو اس کے اوپر فخر و مباحات نہ کرنا. ہم نے سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. اگر کوئی چیز قابل فخر ہے تو وہ تقوی پروردگار ہے. تم میں باعزت وہ افراد ہیں جو صاحبان تقوی ہیں.
یعنی تمہارا رنگ، تمہاری نسل، تمہارا قبیلہ، خاندان، یہ فوقیت کی علامت نہیں.
نہ عربی کو عجمی کے اوپر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی کے اوپر فضیلت ہے.
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنا کے اوپر ہے، کردار کی بنیاد کے اوپر ہے، جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی مضامین ہیں. اور تلاوت کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ کوئی حدیث، اس سلسلے میں مختلف احادیث ہیں. ایک حدیث پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، اس روایت کے مطابق کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ مبارکہ حجرات کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے تمام مخلوقات کے برابر ثواب دے گا. یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اعمال اگر دیکھے جائیں، چاہے وہ نیکی کرنے والے ہوں یا برائی کرنے والے ہوں، ان کے اعمال کے 10 گنا نیکیاں جو ہیں وہ اس شخص کو عطا کی جائیں گی. یا ایک حدیث صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی ہے مفسرین نے، جہاں آپ نے فرمایا کہ جو شخص رات یا دن میں اس سورہ مبارک حجرات کی تلاوت کرے گا وہ پیغمبر اسلام کے ظاہروں میں سے ہوگا.
سبحان اللہ.
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تلاوت کرنا نتیجہ ہے، کہے گا کہ انسان تلاوت کرے، یہ تلاوت مقدمہ ہو عمل کا. فقط زبان سے انسان ان الفاظ کو دہراتا رہے، ٹھیک ہے، تلاوت کا ثواب ملے گا اس کو، لیکن واقعی وہ نقطہ جس کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے یا اس سورے میں جو توجہ دلائی گئی ہے وہ ان آیات کے اوپر عمل ہے. مثلا انسان اگر پڑھ رہا ہے کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو، رسول سے آگے نہ بڑھو، تو وہاں جو ہے اللہ کے حکم کے آگے اور رسول کے حکم کے آگے اپنی عقل کا استعمال نہ کرے کہ اسلام کا قانون تو یہ ہے، خدا تو یہ کہتا ہے، رسول تو یہ کہتے ہیں، مگر میری عقل یہ کہتی ہے، نہیں، یہ صاحبان ایمان کل کو زیب نہیں دیتا ہے. یا مثلاً اس سورے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ بنائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ بنائے. تو انسان جب اس سورے کی تلاوت کرے، ان آیات کی تلاوت کرے، ان آیات کو پڑھے، تو واقعی کردار کے اندر تبدیلی پیدا ہو کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ بنائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ بنائے. یا مثلا حکم دیا گیا ہے کہ کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے، کسی کو برے نام سے نہ پکارا جائے. ایسا نہ ہو کہ مثلا ایک نام تو ہمارے گھر والوں نے رکھا ہے، ایک نام رکھ دیا محلے والوں نے، اب انسان کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے جو محلے والوں نے نام رکھ دیا ہے، یعنی چڑھانے کے لیے.
جی
خدا نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کو منع کیا ہے،
کسی برے نام سے اس کو پکارا جا رہا ہے. اور ہمارے معاشرے میں بعض افراد ہو سکتا ہے ایسے مل جائیں، اور ملتے بھی ہیں، کہ جو ایک دوسرے کو بہت ہی برے القاب سے پکارتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بھینگا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس کی آنکھ میں کوئی نقص یا عیب پایا جاتا ہے، کہتے ہیں اس کا نام نہیں لے لیتے.
جی جی، یا کانا کہہ کے پکارنا، لنگڑا کہہ کے پکارنا، یا اس کے اندر کوئی، یا خود ایسی نام رکھ دیتے ہیں مثلا،
جی جی،
ایک نام شریف نام،
عیب اس کے بدن میں نہ ہو،
اس کے عیب بدن میں عیب نہ ہو، لیکن ایسی کوئی نام رکھ دیا مثلا اس کا،
جی جی.
تو اس کو جو ہے اسلام نے حرام قرار دیا ہے. آج آپ دیکھیں سماج کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، فساد جو پیدا ہوتے ہیں، قدورتیں جو پیدا ہوتی ہیں، ان کی بنیاد اگر دیکھا جائے تو یہی سب چیزیں ہیں. مثلا کہ اسلام جو ایک ایمانی معاشرے کے شرائط کو بیان کر رہا ہے، وہ شرائط جو ہے وہ اس میں نہیں پائے جاتے ہیں.
یقیناً اگرچہ بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن
فساد کی جڑ یہی ہے،
فساد کی جڑ اور بنیاد جو ہے یہی چیزیں بنتی ہیں. اور ہر چھوٹی بات سے اگر ہر معاشرے میں جو ہے وہ یہ چیزیں عام ہو جائیں، تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہو کے ایک انتہائی خطرناک جو ہے وہ معاشرہ جو ہے بن سکتا ہے. میں قبلہ اگلے سوال کی طرف آؤں گا. اسی سورے کے اندر جو پہلی آیت ہے، کہ میں اس کی تلاوت بھی کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کہ اے ایمان والو، تم جو ایمان لے کے آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے تم آگے نہ بڑھو، اور تقوی الہی اختیار کرو، اور اللہ بہت زیادہ سننے والا، یعنی بتحقیق اللہ سمیع اور علیم ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو یہ یعنی اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ بعض لوگ جو ہے وہ باتوں میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رسول نے تو یہ فرمایا، لیکن ہماری عقل نہیں مانتی. نماز جو ہے وہ یوں پڑھنی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری عقل نہیں مانتی. وضو یوں کرنا ہے یا روزہ یوں رکھنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نظریات کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ میل نہیں کھاتی.
اس آیت کے خود شان نزول جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم، جب آپ خیبر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت آپ نے مدینے میں ایک شخص کو اپنا نمائندہ بنایا. جب آپ نے نمائندہ کسی کو مقرر کیا یا مقرر کرنا چاہا اور اعلان کیا صاحب کے سامنے، تو اس وقت بعض صحابہ نے اس پر اعتراض کیا اور انہوں نے کسی دوسرے کا نام لیا کہ فلاں کو آپ اپنا نمائندہ بنائیں. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر کی بات کے اوپر تم اپنی بات کو مقدم نہ کرو. پیغمبر جسے نائب بنا رہے ہیں، جسے نمائندہ بنا رہے ہیں، اسے نمائندہ تسلیم.
یعنی پیغمبر تو مصلحت اس چیز میں جان رہے ہیں کہ فلاں کو نمائندہ بنایا جائے، لیکن دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے، فلاں میں صلاحیت.
یعنی اپنی بات کو نبی کی بات کے اوپر مقدم کرنا چاہتے ہیں.
صحیح.
یہ ایک. بعض مفسرین نے اسی کے ساتھ ایک اور شان نزول پہ لکھا ہے، کہا کہ بعض مسلمان یہ تھے کہ وہ عبادات کو وقت سے پہلے انجام دے دیتے تھے.
اچھا
جی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وقت سے پہلے، پیغمبر سے پہلے، حکم خدا سے پہلے عبادات کو جو ہے وہ انجام نہ دیا کرے. یہ آیت جو ہے وہ ہمارے سماج کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے بڑی تربیت کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. تربیت کے اعتبار سے اس آیت میں، آیت کے مفہوم میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے کہ نہ اسلام کے قانون کے سے آگے بڑھو، نہ اسلام کے قانون سے پیچھے رہو. ان تقدم اور تاخر کو شامل ہے وسعت کے اعتبار سے یہ آیت. نہ گفتار میں پیغمبر سے آگے بڑھو، نہ رفتار میں پیغمبر سے آگے بڑھو، اور نہ پیغمبر سے پیچھے رہ جاؤ، بلکہ پیغمبر کے پیچھے رہنا ہونا ہے. اگر آپ اردو زبان کی لطافت کو دیکھیں مثلا, پیغمبر سے نہ آگے بڑھو نہ پیغمبر سے پیچھے رہ جاؤ بلکہ پیغمبر کے پیچھے رہو,
ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو,
چلتے رہو,
رکنا نہیں,
رکنا نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ اس کے موارد اگر تلاش کریں, مواقع تلاش کریں کہ کہاں کہاں مسلمان جو ہیں وہ نبی کے آگے بڑھ گئے. مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے سن 8 ہجری میں, تو آپ نے ماہ مبارک رمضان میں یہ سفر شروع کیا تھا, اصحاب آپ کے ساتھ تھے. جب مدینے سے باہر پیغمبر نکلے, روزے کا مہینہ تھا, تو پیغمبر نے فرمایا کہ پانی لایا جائے تاکہ میں روزہ افطار کر لوں. پیغمبر نے پانی منگایا اور روزہ افطار کر کیا. جیسے پیغمبر نے روزہ افطار کیا تو آپ نے حکم دیا اصحاب کو بھی کہ تم لوگ بھی روزہ افطار کر لو, تو کچھ لوگوں نے افطار کیا اور کچھ لوگ ایسے تھے جو پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم روزہ جو ہے وہ رکھیں گے.
اللہ,
تو پیغمبر اسلام نے ایسے لوگوں کو اساک کہا, یعنی یہاں آئے نبی کے حکم سے آگے بڑھنا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اسلام آپ کے مزاج کے مطابق قانون لے کے نہیں آیا ہے, اسلام آپ کے قانون کو ماننے کے لیے نہیں ہے, جو آپ کی طبیعت کہہ رہی ہے, جو آپ کا مزاج کہہ رہا ہے اس پر وہ بنوانے. اسلام جو ہے وہ اپنے قانون کو منوانے کے لیے آیا ہے. عبادت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں, پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ روزہ افطار کر لو اور آپ کہہ رہے ہیں روزہ افطار نہیں کریں گے. اسلام اطاعت کا نام ہے, پیغمبر کی اطاعت کی جائے,
تسلیم کا نام,
تسلیم
ہے,
کا نام ہے, سپردگی کا نام ہے.
بالکل.
لہذا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ. پیغمبر نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے افطار نہیں کیا ان کو اوساط کہا تھا, گنہگار کہا تھا. یا اسی طریقے سے پیغمبر کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو پیغمبر اسلام نے جناب اسامہ بن زید کو آپ نے سردار لشکر بنایا اور روم والوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا. اس وقت آپ نے حکم دیا کہ تمام لوگ ان کے ساتھ جائیں ان کے سرداری میں جنگ کرنے کے لیے, لیکن لوگوں نے جانے سے انکار کیا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, پیغمبر اسلام جانے کے لیے حکم دے رہے ہیں, تو صاحبان ایمان تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جاؤ. پیغمبر اسلام اپنے پاس سے ان لوگوں کو بھیجنا چاہتے تھے, ہٹانا چاہتے تھے, شاید مسائل خلافت کی طرف بھی اشارہ رہا ہو کہ یہ لوگ یہاں نہ رہیں, لیکن لوگوں نے جانے سے انکار کیا. یہاں قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو لا یہ تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یا تیسرا مورد اس کا خود صحیح بخاری صحیح مسلم نے جو بیان کیا ہے کہ پیغمبر کا وہ پیغمبر کی وفات
صحیح بخاری والا نقطہ جو ہے وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کی تھوڑی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے. ناظرین پروگرام جاری و ساری ہے اور پیام رحمان پروگرام میں ہم سورہ حجرات کا تعارف پیش کر رہے ہیں, لیکن ایک وقفے کے بعد.
سورہ حجرات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند عالم کی طرف سے قانون دہندہ ہیں, لہذا رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب مداخلت فی الدین ہے, یعنی اللہ کی حاکمیت میں مداخلت ہے. لہذا ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اپنے اجتہاد پر اللہ اور رسول کے حکم کو مقدم رکھا جائے اور حکم رسول کے خلاف فتویٰ صادر کرنے کا یہ جواز پیش نہ کیا جائے کہ دو مجتہدین میں اختلاف کوئی نئی بات نہیں. یہ صرف آداب کا حصہ ہی نہیں جس کا سرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان کی نوعیت سے ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک رسول کی یہ عظمت ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے عمل ہفت ہو جاتا ہے, جبکہ بعض لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر اس قدر شور مچایا کہ رسول کو قومو انی کہنا پڑا. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ذاتی حیثیت میں بات نہیں کرتے بلکہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے اعتنائی رسالت کے ساتھ بے اعتنائی ہے, اور رسالت کے ساتھ بے اعتنائی خود اللہ تعالی کے ساتھ بے اعتنائی ہے.
فمن يفتش عن هدي وتبصير يا من يفتش عن هدي وتبصير.
حالانکہ یہ حرکت بنی تمیم کے 70 افراد پر مشتمل ایک وفد سے سرزد ہوئی جن کے بارے میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں 3 باتوں کی وجہ سے بنی تمیم سے محبت کرتا ہوں، کچھ غیر مہذب اور مدینے کے اطراف و جوانب سے حضور اکرم سے ملاقات کے لیے آنے والے لوگ ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے حضور اکرم کو یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر نکلیں کہہ کر پکارتے تھے، جس سے رسول اللہ کو اذیت ہوتی تھی۔ ایسے ناشائستہ لوگوں کی سرزنش کے لیے یہ آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 5 نازل ہوئی۔
محترم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری گفتگو سورہ حجرات کے حوالے سے قبلہ سید احتشام حیدر رضوی صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ رضوی صاحب، آپ کچھ موارد اور کچھ واقعات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جس میں ہمیں یہ ملتا ہے تاریخ اسلام میں کہ کچھ افراد نے اپنی بات کو جو ہے وہ پیغمبر کی گفتگو اور ان کی بات اور اللہ کے کلام سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی۔
جی، اس موارد کی طرف، بعض موارد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایک مورد اور ہے جس کو صحیح بخاری اور مسلم نے بھی نقل کیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی وفات کا آخری وقت آیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرے لیے، میرے پاس قلم و دوات لے کر آؤ تاکہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں، ایک ایسا نوشتہ تمہارے سامنے لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس وقت بعض لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور بعض مشہور اصحاب ہیں جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور یہ مرد جو ہے معاذ اللہ
نعوذ باللہ پیغمبر کا جو کلام ہے اس سے انہوں نے انکار کر دیا
اور
پیغمبر کہا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے،
ان کو قلم و کاغذ نہ دیا جائے لکھنے کے لیے، ان الرجل لا یحجر، بلکہ انہیں جو ہے وہ یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ ہزیان بک رہے ہیں، اس طرح کی باتیں،
یعنی نعوذ باللہ بیماری کی حالت میں پیغمبر کی جو عقل ہے وہ ٹھکانے نہیں۔
جی، اس طرح کی باتیں کی، جبکہ قرآن کیا حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو جب لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا تو اس وقت پیغمبر اسلام سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا قومو عنی، تم سب نکل جاؤ میرے پاس سے، پیغمبر اسلام جو ہے وہ ناراض ہو گئے۔ تو یہ نقطہ تھا کہ جہاں لوگ رسول اور اللہ کے احکام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات فقط اس دور کے لیے محدود نہیں ہے، آج بھی مثلا بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس فکر کے حامل ہیں اور وہ خدا کے حکم کے آگے، رسول کے حکم کے آگے، اسلام کے قانون کے آگے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو انہیں بھی اس آیت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ خدا اور رسول کے حکم کے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔
یعنی نماز اگر عبادت ہے، روزہ اگر عبادت ہے، تو یہ سب حکم رسول کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، اور جہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے وہاں جو ہے وہ نماز پڑھنا عبادت اور اطاعت میں شامل ہے۔ لیکن اگر کہیں کہا کہ افطار کر لو اور یہاں پہ نماز کو قصر کر لو، یا مثلا یہاں پہ یہ کام انجام نہ دو، تو پھر وہاں پہ اس کام کو انجام نہ دینا عبادت ہے اور اطاعت ہے۔
بالکل، جیسے مثلا خود ماہ مثلا خواتین کے لیے، خوب بعض ایام میں ان کے لیے کہا گیا کہ یہ نماز نہ پڑھیں،
نماز معاف ہے،
نماز سے ان کو منع کیا گیا
کہ نماز کے جو ان کے ایام ہوتے ہیں مخصوص
نماز نہ پڑھیں۔ کیوں نماز نہ پڑھیں؟ عبادت اطاعت کا نام ہے، ان کا اس عالم میں نماز پڑھنا یہ اطاعت خدا نہیں ہے، بلکہ نہ پڑھنا اطاعت خدا ہے۔
یقیناً
پروردگار عالم جو پڑھنے پر ثواب دے گا، وہ ان ایام میں نہ پڑھنے پر ان کو ثواب دے گا۔
یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، پروردگار کے ہاں جو اس کا جو خزانہ ہے جزا کا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اور میں اپنے ناظرین کے لیے بھی یہ نقطہ عرض کرتا چلوں کہ واقعاً ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو پروردگار کے حکم کے سامنے یا حکم رسول کے سامنے جو ہے وہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے قبلہ کے پیغمبر کے اس آخری دور میں، یعنی آخری ایام میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر بیماری پہ ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی عقل نعوذ باللہ ٹھکانے نہیں ہے، لہذا انہوں نے قلم دوات نہیں دیا. اور یقیناً یہ وہ افراد ہیں کہ جو اصحاب نبی کہلائے جاتے ہیں، تو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون افراد تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کے بارے میں اس طریقے سے کہا. تو میں اگلا سوال رضوی صاحب آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آیت نمبر دو کے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ بھی تقریباً پچھلی آیت سے مشابہ ایک آیت ہے، البتہ اس میں شاید مورد جو ہے وہ خاص ہے کہ
اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز
جی بالکل
بلند نہ کرو.
جی جی تو اس میں پیغام کیا ہے قرآن کے ماننے والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے؟
دیکھیے خود جیسے کہ آیت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، جس طریقے سے تم اپنے درمیان گفتگو کرتے ہو اس طریقے سے پیغمبر کو نہ پکارو. اس کا پس منظر بھی جو بیان کیا ہے، سارا نبی اشارہ بھی کیا کہ بنی تمیم کے لوگ آئے تھے اور وہ ازواج کے حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام کو ان الفاظ میں آواز دی، یا محمد اخرج علینا، حضور کا نام لے کر بے ادبی کے ساتھ جو ہے مثلا اس طرح سے پکارا کہ پیغمبر باہر آؤ. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر کو اس طرح سے نہ پکارا کرو، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز نہ بلند کیا کرو. اور جب پیغمبر اسلام باہر آئے تو بنی تمیم کے افراد جو ہے وہ پیغمبر کے سامنے کہنے لگے اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو ہم لوگ اپنے فضائل بیان کریں. ان میں سے ایک خطیب ان کا کھڑا ہوا، پیغمبر نے اجازت دی اور انہوں نے فضائل بیان کرنا شروع کیا. جب انہوں نے اپنے فضائل بیان کیے،
فضائل اپنے قبیلے
قبیلے کے اپنے خاندان کے کیے، اور خیالی فضائل جو تھے جو انہوں نے فضائل
من گھڑت اور جن کی کوئی قیمت
اسلام میں نہیں ہے، ویسے فضائل انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، فخر و مباحت کرنا شروع کیا. تو اس وقت پیغمبر اسلام نے جب ان کا خطیب بول چکا تو اپنے خطیب کو حکم دیا سعید بن ثابت بن قیس کو، آپ نے فرمایا کہ تم جا کر جو ہے وہ فضائل بیان کرو، اب اسلام کے فضائل بیان کرو. انہوں نے جا کر ایک خطبہ دیا جس سے بنی تمیم کا جو خطیب تھا ان کا خطبہ جو ہے وہ خطیب کا خطبہ جو ہے بے اثر ہو گیا. پھر ان کا شاعر آگے بڑھا اور اس نے جو ہے وہ فضائل بیان کرنا شروع کیا تو پیغمبر نے پھر حسن بن ثابت سے کہا کہ تم ان کا جواب دو. حسن بن ثابت نے اشعار پڑھے اور ان کے اشعار کا جواب دیا. اس کے بعد ان کے قبیلے کا ایک شخص اور کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر یہ اقرار کیا کہ پیغمبر کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر ہے، پیغمبر کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے. اور اس طریقے سے یہ لوگ اسلام سے متاثر ہوئے تو پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو تحائف بھی دیے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کر کے واپس گئے. وہ اب اس کا پس منظر یہ تھا اس آیت کا کہ جن لوگوں نے آ کے نبی کے ازواج کے گھر کے پشت پہ اس طرح سے پکارا تھا یا محمد اخرج علینا، قرآن مجید نے یہ تعلیم دی کہ اس طریقے سے نبی کو نہ پکارا کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اور یہ ہمارے قرآن کے ماننے والوں کے لیے جو آپ نے سوال کیا پیغام ہے، مثلا اگر یہ حکم مجلس پیغمبر کے لیے ہے، محفل پیغمبر کے لیے ہے، لیکن یہ آج آیت ہم کو بھی یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہو، پیغمبر کی حدیث بیان ہو رہی ہو، تو اس وقت بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اس کو سنو غور سے. اور اس کے علاوہ اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اگر بزرگ اشخاص ہیں ان کو بھی پکارنا ہے تو اس طریقے سے نہیں پکارو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ان کے سامنے بھی بلند آواز سے گفتگو نہ کرو، مثلا ماں باپ کے سامنے، استاد کے سامنے، عالم کے سامنے،
ظاہر مجتہد کے سامنے،
جی کسی مجتہد کے سامنے، کسی مرجع کے سامنے اس طریقے سے گفتگو نہ کرو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو. اس طرح سے انہیں نہ پکارو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اپنی آواز کو ان کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، بلکہ گویا اس طریقے سے تم جس طرح پیش آؤ کہ جو تعلیم دی جا رہی ہے اس آیت میں.
یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگرچہ یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اطراف میں جو بعض افراد ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، جب پیغمبر گفتگو کر رہے ہوں تو وہ اپنی آواز اونچی کرتے تھے یا پیغمبر کو نعوذ باللہ ان کے نام سے پکارتے تھے جس طریقے سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو ان کے لیے ہے. لیکن ایک یہ نقطہ جو آپ نے بیان کیا بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اپنے بزرگان کو پیغمبر اور ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمارے معاشرے میں جو بزرگان ہیں
ان سے جو گفتگو کی جائے
نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں جن میں سب سے پہلے سر فہرست والدین ہیں یا معاشرے کے جو ریش سفید اور اچھے افراد ہیں بزرگ افراد ہیں جن میں سب سے پہلے علماء ہیں مجتہدین ہیں مراجع ہیں تو ان کو بھی اس طریقے سے نہ پکارا جائے یہ ان کے احترام کا باعث ہو سکتا ہے تو یقیناً
اسی طریقے سے جب حدیث رسول بیان ہو رہی ہے
جی بالکل
رسول اللہ کے احکام بیان ہو رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بھی آوازیں بلند نہ کر لی جائے بلکہ حدیث پیغمبر کو سنیں تعلیمات پیغمبر کو انسان سنے
یقیناً یا کہیں ایسی محفل یا مجلس ہے کہ جہاں ذکر رسول ہو رہا ہے یا ذکر فضائل اہل بیت ہو رہا ہے جیسے مجالس و محافل ہمارے یہاں ہوتی ہیں محرم میں ماہ ربیع الاول میں تو وہاں پر بھی انسان احترام کے ساتھ بیٹھے اور غور سے جو ہے وہ واعظ جو یا ذاکر جو یا عالم گفتگو کر رہا ہے اس کی بات کو سنیں
یقیناً ان کے کلام کے اوپر اپنے کلام کو بلند نہ کریں
یقیناً اور ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ان چیزوں کا احترام کیا جاتا ہے لیکن بہرحال ایک
توجہ کی ضرورت تو
اس میں کوئی شک نہیں میں ایک اور آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں قبلہ آیت نمبر 11 ہے کہ جس میں ہمارے معاشرے کے اندر در حقیقت کچھ عیوب پائے جاتے ہیں کم و بیش ہر انسان میں پائے جاتے ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے میں آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ پڑھنے کا ثواب بھی ہو اور ناظرین کے لیے سننے کا ثواب اور ساتھ ساتھ آپ جو گفتگو کریں گے اس پہ بعد میں اگر ہم نے عمل کیا تو عمل کا بھی ثواب ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ولم يتب ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون اس میں اسی نقطے کی طرف جو ہے وہ صراحت کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو یا مرد جو ہے وہ مردوں کو جو ہے وہ برے القاب سے نہ پکاریں مذاق نہ اڑائیں عورتیں جو ہے وہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں تو یہ جو بیان کیے گئے اس کا ہمارے معاشرے سے آج کس حد تک تعلق ہے اور کن نکات کی طرف جو ہے یا معاشرے کے کن نقائص کی طرف یا عیوب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے
دیکھیے یہ نقص ہمارے معاشرے میں چاہے ساری خوبیاں پائی جاتی ہوں مگر یہ نقائص بہرحال ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جس کی طرف صاحبان ایمان کو یہاں پروردگار عالم نے متوجہ کیا ہے مثلا عمومی آپ محافل کا جائزہ لیں نشستوں کا جائزہ لیں تقریب کا جائزہ لیں لوگ جب بیٹھتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے ان میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو گفتگو کے ذریعے سے اپنے کسی کا مذاق بنانا چاہتے ہیں قرآن مجید اسی طرح متوجہ کر رہا ہے کہ یہ حق کسی کو نہیں دیا گیا ہے لا یسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ بنائے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ بنائے کوئی عورت کسی عورت کو کا مذاق نہ بنائے یعنی نہ مردوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی کا مسخرہ کریں کسی کا استہزاء کریں کسی کا مذاق اڑائیں نہ عورتوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے وہ کہ وہ کسی عورت کا مذاق بنائیں کیوں اس کے بعد جو فلسفہ بیان کیا ہے قرآن مجید نے کہ شاید وہی اس سے بہتر ہو جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے شاید وہی مرد اس سے بہتر ہو جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے شاید وہی عورت بہتر ہو جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے یعنی ہر انسان کو یہ اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کا یہ مذاق بنایا جا رہا ہے ممکن یہی ہم سے بہتر ہو
یقیناً
اور گویا ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ممکن خدا کے نزدیک یہی انسان جو ہے وہ اشرف ہو خدا کے نزدیک یہی انسان بلند ہو تو جو ایک بلند ہے ہم سے برتر ہے اس کا مذاق ہم کیوں اڑائیں یعنی گویا یہ ایک اخلاقی تعلیم دی مثلا گویا مذاق اڑانے میں انسان دو گناہ کرتا ہے جو قرآن نے فلسفہ بیان کیا کہ ممکن ہے وہی خدا کے نزدیک بہتر ہو یعنی مذاق کب اڑاتا ہے انسان مذاق تب اڑاتا ہے جب سامنے والے کو وہ پست سمجھتا ہے اپنے سے کم سمجھتا ہے تب اس کا مذاق اڑاتا ہے یعنی مذاق اڑا کے انسان نے دوہرا گناہ کیا ایک اس کا استہزاء کیا یہ ایک گناہ کیا دوسرے اپنے کو بلندر سمجھا یعنی اس کے اندر اسے پس یعنی اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا ہے
جی
اس کے اندر جو ہے وہ تکبر پیدا ہو گیا ہے پروردگار تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا
قبلہ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دوبارہ ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے سورہ حجرات کے اندر جو اخلاقی موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے ان پہ، لہذا آپ ہمارے ساتھ رہیے اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد حاضر ہوئے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت نعت آپ اور ہم سب سن رہے تھے. ہمارا ذہن چند لمحوں کے لیے مدینہ منورہ چلا گیا. بہرحال آپ کے لیے اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار قبلہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب کرے اور ذریعہ پیغمبر اکرم کو بوسہ دینے کی ہمیں توفیق دے, اور نہ صرف دنیا میں زیارت اور ذریعہ کو بوسہ بلکہ آخرت میں ان کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ کرے. الہی آمین. تو میں قبلہ ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں, اور اگلی جو آیت ہے اسی سورہ کی, سورہ حجرات کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تو اس میں ایک بہت اہم موضوع جو پروردگار نے پیش کیا ہے تمام انسانوں کے لیے, پہلے تو وہ ہے کہ انسان گمانہ زنی جو سوء زن کہلاتا ہے, یا تجسس کرنا کسی کی زندگی میں, کسی کے گھر میں, کسی کی شخصیت میں, یا دوسرا جو اہم موضوع ہے غیبت کے حوالے سے ہے. تو ناظرین کی خدمت میں آپ جو ہے وہ ان موضوعات پہ گفتگو کریں, بالخصوص غیبت کے حوالے سے کہ غیبت کسے کہتے ہیں اور روایات میں غیبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے.
جی, اس آیت نمبر 12 میں سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحبان ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ گمان سے بچیں, سوء زن سے بچیں. اس لیے کہ بعض سوئے زن اور بدگمانی جو ہے وہ گناہ کا درجہ رکھتی ہے. یہ پہلا حکم ہے. یعنی اگر آپ اس سے پہلے والی آیت میں دیکھیں, وہاں پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ بنائے, کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ بنائے, وہاں استہزاء کرنے سے روکا گیا ہے. ٹھیک, یہاں سوزن کرنے سے روکا گیا ہے. ان دونوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ کسی کا استہزاء کرنا یہ عمل ہے انسان کا, یہاں سوزن اس کا تعلق ذہن سے ہے. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان عملی طور سے بھی پاکیزہ ہو جائے اور ذہنی طور سے بھی پاکیزہ ہو جائے. یعنی اس کی زبان سے بھی نہ کسی کا استہزاء ہو, اور استہزاء فقط اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے بھی منع کیا گیا. کسی کی نقل اتارنا مثلا, کسی کی نقل اتارنا, کسی کے لباس کے اوپر تنقید کرنا, یہ سب منع کیا گیا. تو وہاں عمل سے روکا گیا ہے.
کہ قبلہ میں سنا ہے علماء اخلاق سے یا کتابوں میں لکھا ہے کہ حتیٰ کہ آنکھ کے اشارے سے بھی,
یقیناً
آنکھ کے اشارے سے بعض اوقات مثلا کچھ لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, فرض کریں کہ ایک شخص باہر سے آتا ہے تو یہ لوگ اس کے بارے میں اشارے کرتے ہیں, دیکھو بھائی
جی وہی آ گئے.
یہ بھی مطلب ایک توہین کا اور استہزاء کا ایک طریقہ ہے کہ جس کو حرام قرار دیا گیا.
حتیٰ کہ خود مفسرین نے جب اس آیت کی تفسیر کی ہے تو اس میں یہ موارد نقل کیے ہیں.
اچھا,
جو آپ نے اشارہ کیا کہ آنکھ سے اشارہ کرنا یا کسی طریقے سے اشارہ کرنا, یہ بھی جو ہے وہ استہزاء ہے اور قرآن مجید نے اس سے منع کیا ہے. تو وہ استہزاء کرنے سے بھی روکا ہے اور یہاں سوزن کرنے سے بھی روکا ہے. یعنی ذہنی طور سے بھی مسلمان جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے, عملی طور سے بھی پاکیزہ ہو جائے کہ استہزاء نہ کرے, ذہنی طور سے بھی پاکیزہ ہو جائے.
کسی مومن بھائی کے لیے نہ صرف عمل سے یا گفتگو سے بلکہ ذہن سے بھی اس کے بارے میں
بدگمانی اس کے بارے میں
نہ کی جائے.
یہ ایک حکم ہے. دوسری اخلاقی تعلیم جو دی کہ ولا تجسسو, تجسس نہ کرو, ٹٹولو نہیں کسی کی, کسی کی ذاتیات کے اندر جو ہے وہ مداخلت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. مثلا تجسس نہ کرو, لوگوں کے راز نہ ٹٹولو, ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو, یہ جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. حدیث ہے پیغمبر اسلام کی, اس روایت کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو, کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا, اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا.
اللہ اکبر. اور اگر خدا نہ
اور اللہ جس کے درپے ہو جائے
اللہ
اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. تو یہ اخلاقی تعلیم تھی. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ سوزن نہ کیا جائے, دوسرا مسئلہ یہ تجسس نہ کیا جائے, یعنی لوگوں کے راز نہ ٹٹولے جائیں, ان کے عیوب نہ تلاش کیے جائیں, اور تیسرا مسئلہ جو بہت ہی اہم ہے ہمارے سماج کے لیے وہ یہ ہے, قرآن حکم دے رہا ہے اس موقع کے اوپر, ولا یغتب بعضکم بعضا, بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کریں. غیبت جو ہے یہ بدترین بیماری ہے معاشرے کی, غیبت بدترین گناہ ہے سماج کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں کی شخصیت کو خراب کیا جاتا ہے, لوگوں کی شخصیت کو مجروح کیا جاتا ہے. لہذا قرآن مجید نے
بلکہ شخصیت کو شاید ختم کر دیا جاتا,
قتل کیا جاتا ہے. شخصیت کو قتل کیا جاتا ہے. پروردگار عالم نے اس برائی کو اس طرح سے روکا ہے کہ غیبت نہ کی جائے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتمو, کیا تم میں سے کوئی یہ دوست رکھتا ہے, پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنا گویا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. مفسرین نے اس کی بڑی حسین وجہ بیان کی ہے, قرآن مجید نے یہ تشبیہ استعمال کی ہے مردہ بھائی کا گوشت, کہا چونکہ وہ سامنے موجود نہیں ہے, پیٹ پیچھے ہے, لہذا قرآن نے اسے مردہ فرض کیا ہے. مردہ بھائی کا گوشت کھانا کا غیبت کی ہی سے لیے جاتی ہے کہ اس کی شخصیت کو مجروح کیا جائے, تو گویا انسان اس کا گوشت نوچ رہا ہے.
یعنی جس طریقے سے مردہ مرا ہوا انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا, وہ ہمارا بھائی اگر تو زندہ ہے لیکن چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور ہم وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اگر خدا نہ خاصا کسی محفل میں اس کی برائی ہو رہی ہے تو وہ موجود نہیں ہے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, تو گویا وہ مردہ ہے.
بالکل.
اور یہ لوگ اس کا گوشت کھا رہے ہیں.
اور اسی طریقے سے آپ نے جو کہا کہ غیبت کی کسے کہتے ہیں, غیبت یہ بھی ایک مسئلہ ہے, غیبت کسے کہتے ہیں. غیبت کی تعریف
تقریباً ایک منٹ رہتا ہے.
غیبت کی تعریف
بیان کر کے پھر انشاءاللہ
جو بیان کیا ہے علماء نے کہ غیبت کسے کہتے ہیں, کہ غیبت یہ کہ انسان کسی کی پیٹ پیچھے, کسی کی پسے پشت اس کی وہ برائی بیان کرے جو اس میں پائی جاتی ہے, اس طرح سے کہ اگر وہ سنے تو اسے برا بھی لگے, اسے ناگوار گزرے,
اور دوسرے لوگوں کو بھی اس برائی کا علم نہ ہو
تو اسے ناگوار گزرے.
ٹھیک ہے, انشاءاللہ اب چونکہ ٹائم بالکل نہیں رہا ہے اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو جائے, انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلے پروگرام میں کریں گے. ناظرین بہت بہت شکریہ, اور یقیناً یہ گفتگو یہاں پہ مکمل نہیں ہوئی ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا پیام رحمان پروگرام میں. آئندہ ہفتے تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.